الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآية وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ تبریز ادارہ مجدد زمانہ حضرت اقدس عارف اللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی صحبت میں الحمدللہ 18-19 برس رکھا اور صحبتوں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے میرے دوستوں وہ بات ہی کچھ الگ ہے اور اس کی لذت اور اس کا مزہ وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک انسان اس صحبت کو اختیار نہ کرے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد اول حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ جو کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, حضرت ان کی صحبت میں 16 برس رہے اور پھولپور میں حضرت پھولپوری رہتے تھے, سرائے میر اعظم گڑھ ہندوستان کی جگہ, اور وہیں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بھی بیعت ہوئے تھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ اپنی بیعت کا قصہ سناتے تھے کہ فرمایا ایک دن حضرت کی وہاں عیدگاہ تھی, وہاں حضرت عیدگاہ میں اوابین پڑھ رہے تھے جو کہ مغرب کے بعد 6 رکعت ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کی صلاۃ مکتوبہ یعنی مغرب کی فرض نماز کے بعد 6 رکعت پڑے گا تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے دیکھو 2 سنت اور 2 نفل تو تم پڑھتے ہی ہو مغرب کی, بس 2 رکعت اور پڑھ لو, 2 رکعت اور پڑھ لو, چاہے ولا عصر ناتینا سے پڑھ لو تو 6 رکعت ہو جائیں گی, تو یہ فضیلت مل جائے گی تمہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی 2 سنت کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے دو, وہ زیادہ لڈو کما رہا ہے اور زیادہ لڈو کھا رہا ہے, تو ایسے گڈو کو لڈو کھانے دو. البتہ جو عمل میں تھوڑے سے سست ہیں, سستی ہو رہی ہے, ان کے لیے نسخہ بتا دیا کہ بھائی 2 سنت اور 2 نفل تو تم پڑھتے ہی ہو, 2 رکعت اور پڑھ لو, بس چھوٹی پڑھ لو, مختصر پڑھ لو. लेकिन अवाबीन का लड्डू खा लो, सुभान अल्लाह। और यूं भी कर सकते हैं कि दो सुन्नत के बाद जो अब चार रकात पढ़नी है वो एक ही सलाम से पढ़ ले। बल्कि उलमा ने तो लिखा है कि अफजल यह है कि एक सलाम से पढ़े, और एक सलाम से पढ़ने का अफजल तरीका यह है कि अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़े दो रकात के बाद, और दुआ पढ़ ले, उसके बाद सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाएं, फिर सना पढ़े, और सना पढ़ के फिर पूरे दो रकात को मुकम्मल करें, और इस तरीके से अपनी जो है वो चार रकात पढ़ ले, एक सलाम से पढ़ ले। चलो सलाम फेरने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी, और चूंकि अभी नमाज चली रही होगी तो दो रकात के लिए अलग से नियत वो जरूरी नहीं है। तो इसलिए और कभी अगर शुरू में चार रकात की में चार रकात का दो रकात का इरादा था, दो रकात पढ़ते पढ़ते नमाज में ख्याल आया चलो दो पढ़ लो, तो सलाम मत फेरो, वैसे ही पढ़ लो, मुकम्मल कर लो उसको, तुम्हारी चार रकात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। तो आसान तरीका है। तो फरमाया करते थे कि अवाबीन की नमाज, ये सब असल में आशिकों की चीजें हैं, क्योंकि मोहब्बत का पेट नहीं भरता ना। मेरे शेख फरमाते कि तो आइन है ना, ऐसा होता है आइन का मुंह खुला होता है, कभी बंद ही नहीं होता। तो फरमाया इश्क ऐसी चीज है, इश्क में आइन है ना, मैं तो आइन का मुंह हमेशा खुला रहता है, ऐसे खुला रहता है, बंद ही नहीं होता। फरमाया बस यही हाल है कि आशिकों का पेट नहीं भरता, हर वक्त उनका मुंह खुला ही रहता है, और वो हल में मजीद के नारे लगा रहे होते हैं। अगर सहूल कुर्सी ले लो ठीक है, हल में मजीद के नारे लगा रहे होते हैं हर वक्त, इश्क का आइन मुंह खुला हुआ है, पेट ही नहीं भरता। अल्लाह की मोहब्बत भी ऐसी चीज है कि जिससे पेट नहीं भरता। और सच अर्ज करता हूं, सोहबत शेख भी ऐसी चीज है, क्योंकि सोहबत शेख की बरकत से जो कुर्ब और ताल्लुक मिलता है अल्लाह अकबर, वो बढ़ता ही चला जाता है। तो हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हकीम उम्मत के खुलाफा में से, आजमगढ़ में से सिलायमीर में रहते थे। तो फरमाया कि हजरत फूलपुरी अवाबीन की नमाज पढ़ रहे थे, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चांदनी रात थी। अब देखो शेख से कैसी मोहब्बत और ताल्लुक कि कितनी बातें याद रखी। और फरमाए कि हजरत ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे, दरख्तों से चांद की चांदनी छनकर हजरत पर पड़ रही थी, और उस अल्लाह वाले का नूर और मुस्तजाद हो रहा था, सुभान अल्लाह। फरमाए कि हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सलाम फेरा तो सलाम फेरकर मुझसे फरमाया, मेरे शेख की रिवायत है, नाम लिया, इसलिए सिर्फ नकल की जा से वैसे ही नाम ले रहा हूं, वरना शेख का नाम अदब से लेना चाहिए, कि इसलिए हजरत अकदस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब, लेकिन उस वक्त नाम लिया कि फरमाया हकीम अख्तर के मुरीद थे। फिर इशारा करके ईदगाह के मेहराब की तरफ इशारा किया कि मैं यहां पैदा हुआ हूं। हजरत फरमाते मेरी समझ में बात नहीं आई, तो हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला कलाम को जारी किया और उसका जोड़ लगाते हुए फरमाया कि जब हजरत मौलाना मेरे मुर्शिद और मेरे शेख हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब आजमगढ़ में तशरीफ लाए थे, तो हजरत यहां तशरीफ लाए और हजरत ने मुझको इस मेहराब में बैत फरमाया, सुभान अल्लाह। اسی کی طرف نسبت کی کہ وہ جو روحانی تعلق ہے، فرمایا کہ یہ زندگی اصل زندگی ہے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے، جانور پنے سے باز آ جائے، اس کے اندر انسانی صفات پیدا ہو جائے، بہیمیت یعنی جانور پنے، اس سے انسان اور حقیقت کی طرف آ جائے، انسانی کمالات اور اخلاق، جیسے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو، وہ صفات کریمہ، وہ اخلاق حسنہ، اخلاق رفیعہ، رحم دلی، بہادری، دلیری، شجاعت، قلب کی نرمی، طبیعت میں برداشت، یہ وہ چیزیں میرے پیارے دوستو جو اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، خوف ہے، بڑوں کا ادب ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو اخلاق کریمہ، اخلاق رفیعہ کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں یہیں پر بیعت ہوا ہوں، اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد حضرت نے ایک بات اور فرمائی کہ جب حضرت مجھے بیعت فرما رہے تھے تو بیعت کرتے ہوئے فرمایا کہو بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر۔ اس سے یہ بھی دیکھیے کہ حضرت حکیم الامت شیخ المشائخ ہے، مرشد العلماء ہے، مرشد الصلحاء ہے، بلکہ علماء نے ان کو جامع المجددین بھی فرمایا، حکیم الامت ہے، استاد الاساتذہ ہیں۔ کیا صفات ہیں حضرت کی، لیکن عاجزی کیسی، اور حقیقت کہ اپنے کو فرمائے کہ اشرف علی، یہ ادب ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا کہ اپنے کو یہ نہیں کہ میں حافظ صاحب بات کر رہا ہوں۔ اپنے کو صاحب بھی لگاتے ہیں، میں مولانا صاحب بات کر رہا ہوں، ارے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں حضرت بات کر رہا ہوں۔ یہ ادب ہے، سامنے جگہ ہے، اور یہ بھی تربیت کا حصہ ہے میرے دوست۔ تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی۔ دیکھو فرماتے جب حضرت نے یہ فرمایا، کیونکہ بیعت میں الفاظ دہرائے جاتے ہیں نا، تو جب حضرت نے یہ فرمایا کہ کہو بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر، تو حضرت پھول پوری فرماتے کہ میں نے کہا بیعت ہوتا ہوں مجدد الملت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ اس سے بھی دیکھو یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، گفتگو میں الفاظ کتنے، یہ نہیں کہا دیکھو میں نے ایسے بولا، دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، دیکھو عارفین کا، عاشقین کے کلام کتنا پیارا ہے کہ میری مدد فرمائی، کہ اگر حضرت نے جس طرح فرمایا تھا میں ویسے ہی کہہ دیتا، تو حضرت پھول پوری فرمائے کرتے تھے کہ حضرت تھانوی سوچتے کہ کتنا پیٹ بھر کر جاہل اور گوار ہے، اگر شیخ اپنا نام ایسے لے رہا ہے تو مرید بھی ویسے ہی گواروں کی طرح اور جاہلوں کی طرح، بلکہ حضرت فرماتے ہیں پیٹ بھر کر جاہل اور گوار ہے۔ سبحان اللہ، ایک بات، اور دوسری بات، یہ تو اس وقت کا واقعہ جب بیعت ہوئے، دوسرا واقعہ جو سنایا، فرمایا اس کے بعد حضرت نے رات کو مجھے میرے حوالے ڈاک کی، ڈاک کے خطوط، اور فرمایا کہ صبح 10:30 بجے مجھ کو دے دینا۔ میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھول پوری کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمت اللہ علیہ آئے تو انہوں نے چراغ دیکھا تو چراغ کی بتی ایسے شوشے نکلے ہوئے جیسے شین میں ہوتا ہے نا اوپر نکلا اس کو شوشے بولتے ہیں. تو وہ چراغ کی جو بتی تھی اس میں شوشے ایسے نکلے ہوئے. تو حضرت خواجہ صاحب نے ایک عجیب لطیف نکتہ فرمایا, لطیف بات فرمائی, فرمایا کہ حضرت آپ کے ہاں نئی روشنی کہاں آ سکتی ہے, یہاں تو پرانی روشنی کی خیر نہیں ہے. یہ نئی روشنی کیا ہے؟ جیسے ہمارے زمانے میں آج کل کہتے نا روشن خیال, یہ نئی روشنی. اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا, تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. جی نیا پاکستان بنے گا, اب پرانے پاکستان نہیں, اب نیا, نئی روشنی, نیا پاکستان. اسی کو فرمایا, بس اسی کو خواجہ صاحب کے شعر کو فٹ کر دیجیے, تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. نہ تمیز نہ ادب نہ رواداری نہ احترام, نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے پہ شفقت, نہ اخلاق کریمانہ نہ عقائد. تو میری پیارے دوستو یہ کیا نئی روشنی ہے, کیا روشن خیالی ہے. مادر پدر آزاد, مادر پدر آزاد, اور اس کے بعد جی بس جی روشن خیالی ہے. تو حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آپ کیا تو نئی روشنی کیا آئے گی, یہاں تو پرانی روشنی کی خیریت نہیں ہے. تو حضرت پھول پوری کا جو مزاج تھا بس عاشقانہ رنگ. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت کا گریبان ہر وقت چاک رہتا تھا, سردی میں بھی گریبان کھلا رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قدر تعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرتے تھے. سبحان اللہ, سردی میں بھی کھلا رہتا تھا اور تہبت پہنتے تھے حضرت, لنگی جس کو بولتے ہیں, اور ہمارے پٹھان حضرات جس کو لانگ بولتے, اس سنت کی اتباع کا ایسا ذوق. تو حضرت کو وقت پر کوئی بات نہیں یاد رہتی تھی, ایسا مزاج تھا. میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا کہ سبحان اللہ, فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے, صبح 3 بجے سے لے کر دن 11 بجے تک عبادت کرتے تھے. 8 گھنٹے عبادت کرنا, اللہ اکبر. فرمایا کہ اسی اثنا میں حضرت عبادت کی عبادت کا وقت تھا, تو ایک صاحب تھے وہ حضرت کے, کیونکہ حضرت زمیندار تھے, پھول پوری رحمت اللہ علیہ زمیندار تھے, تو حضرت کی جو زمینداری کے کاغذات وغیرہ, پٹواری وغیرہ سے جو کاغذات, ان کی دیکھ بھال, وہ سب ایک حضرت کے ساتھی تھے وہ کرتے تھے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آئے حضرت کے پاس, حضرت کی عبادت کا وقت تھا کہ کاغذات لے کر آئے کہ حضرت اس پہ دستخط فرما دیجئے, یہ کاغذات ذرا جمع کرانے سرکاری. اس میں حضرت اس کی عبادت میں مصروف تھے, حضرت کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ سامنے کھلے ہوئے, اور قلم ہے اور وہ حضرت بس کاغذ کو دیکھے جا رہے. تھوڑی دیر گزر گئی, تھوڑی دیر گزری تو حضرت نے ان سے پوچھا میرا نام کیا ہے, تو وہ سمجھے کہ حضرت مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, وہ ہنسنے لگے. مسکرانے لگے کہ حضرت مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت پھول پوری رمضان نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر فرمایا مجھے میرا نام بتاؤ. تب انہوں ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تب انہوں نے کہا حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے. پھر حضرت نے دستخط کیے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں ایسے مستغرق ہوتے تھے کہ اپنا ہوش ہی نہیں. یہ عاشق ہیں. معرومی نے نقل کیا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جو آپ کی عبادت کا وقت تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کو دیکھا تو پوچھا من انتی تم کون ہو. تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے. تو انہوں نے عرض کیا انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں عائشہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عائشہ لا تدری میں نہیں جانتا. لا ادری میں نہیں جانتا. من عائشہ عائشہ کون ہے. بڑی حیران ہوئی لیکن چونکہ ایسے وقت میں ادب ہے تو انہوں نے عرض کیا بنت ابی بکر کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابو بکر لا ادری میں نہیں جانتا ابو بکر کون ہے. یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنائی. تو انہوں نے عرض کیا ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا کا نام لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من ابو قحافہ کون ہے ابو قحافہ میں نہیں جانتا. میرے شیخ فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہٹ گئی وہاں سے ڈر گئی پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر سے قبل فرمایا کرتے تھے کلمینی یا حمیرہ. اے حمیرہ یہ ان کا لقب تھا. محبت سے فرماتے تھے اے حمیرہ مجھ سے باتیں کرو. حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ عام میاں بیوی کی گفتگو نہیں تھی بلکہ یہ گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو روح مبارک جو عرش کا طواف کر رہی ہوتی تھی اللہ تعالی کے قرب اور تعلق میں ہوتی تھی اس روح کو اتارنے کے لیے آپ گفتگو فرماتے تھے تاکہ صحابہ کی تربیت نماز فجر کی ادائیگی صحابہ کی تربیت کا کہ اپنے شاگرد تیار کرنے تھے جس سے قیامت تک امت میں فیض پھیلنا تھا اس کے لیے آپ گفتگو فرماتے تھے. اپنی روح کے جہاز کو آہستہ آہستہ مدینہ شریف کی سرزمین پر اتارتے تھے. میرے شیخ ایک شعر سنایا کرتے تھے گیا میں بھول آہ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے دیا پیغام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے گیا دیا پیغام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. اور اس حالت کو فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آج آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میری روح اس وقت اس مقام پر تھی جہاں جبریل علیہ السلام بھی پر نہیں مار سکتے. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا آہ نمود جلوے بے رنگ سے نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. واہ. تو فرمایا کہ اللہ تعالی کے عاشق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر یہ حال ہو تو کیا بات ہے. تو حضرت پھول پوری اپنا نام بھول گئے. عین عبادت کے دوران اس لیے بزرگوں نے ایک ادب لکھا کہ شیخ جس وقت خاموش ہو نا اور मालूम भी होता है कि कोई सूरत ऐसी नहीं कि बेतकल्लुफ बैठा हुआ हो। फरमाया उसको गुफ्तगू मत करो, खामोश रहो। ये बुजुर्गों ने ये बात फरमाई है, क्योंकि उस वक्त किस मकाम पर हो, किस ताल्लुक में हो, कल्ब की क्या कैफियत हो। फरमाया उस वक्त तुम मुखिल हो गए, खामोश बैठे रहो, और खामोश बैठ के उसके दिल से अपना दिल मिला लो, क्या पता वो चीज मुंतकिल हो जाए। ये अदब सिखाया अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने का, खामोश रहो। ये नहीं कि अगर शेख खामोश है तो जरूरी है उसको ये बताना कि किसने कितनी सीटें जीती हैं, कराची में किसने सीटें ली हैं, और पंजाब में किसने सीटें ली हैं, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और हुकूमत कौन बनाएगा, क्या आजाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत बना रहे हैं। अपना भी और दीन वालों का वक्त मत जाया करो, अपनी जान पर भी रहम करो और उनकी जान पर भी रहम करो। जिनको मुनासबत नहीं है उनको इस फजूल गुफ्तगू में मत डालो। वो मुल्क इश्क में मस्त हैं, उनको परवाह ही नहीं है, कोई मरता कोई जीता ही रहा, इश्क अपना काम करता ही रहा। यह मत बताना, जरूरी नहीं है बताना कि फलां जो है वो सीट से कौन जीता और कितने पुराने पुराने जुगादरी वो हार गए, जरूरत नहीं है उनको बताने की। कि हर आदमी आएगा और हर आदमी आके अब बताएगा कि फलां ने इतनी सीटें ले ली हैं और फलां ने इतनी सीटें ले ली हैं, हर आदमी को यही बीबीसी का नुमाइंदा बना हुआ है। अपनी जान पर भी रहम करो, निकालो इन झंझटों से अपने आप को, इस चंगुल से, हर वक्त इसी उधेड़ बुन में मत लगे रहो। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कितना खूबसूरत शेर है, तू कर बेखबर सारी खबरों से मुझको, इलाही रहूं एक खबरदार तेरा। वाह, और काबे शरीफ का शेर है ये, मुल्तजम पर मांगा, ये मुल्तजम से लिपट कर, तू कर बेखबर सारी खबरों से मुझको, इलाही रहूं एक खबरदार तेरा। और क्या फरमाते, तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा। सुभान अल्लाह। जिन लोगों का यह हाल, एक बुजुर्ग का वाकया लिखा, एक मुहद्दिस का, बुजुर्ग आलिम रब्बानी थे, अल्लाह वाले थे, उस उनके वक्त का जो जालिम बादशाह था, बड़ा जालिम जल्लाद के साथ और अपने हशम और खदम के साथ, अपने गनमैन और बॉडीगार्ड के साथ आया, तो वो बुजुर्ग जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, वजीर साथ था, चमचे होते ना चमचे, तो वजीर साथ था, उसने कहा कि बादशाह आया है खड़े हो जाओ। कहा क्यों? कहा कुरान पाक नहीं पढ़ते, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, या ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और जिनको अल्लाह ताला ने तुम पर बड़ा बनाया हाकिम बनाया उनकी इताअत करो। वो बुजुर्ग ने क्या फरमाया, फरमाया अभी तो मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तक नहीं पहुंचा, आगे की बात तो और है, चलो निकलो यहां से। तो जिन आशिकीन का यह हाल है, अल्लाह अकबर, इसलिए कहा कि उनकी उनकी फिक्र के अंदर मुखिल मत हो, एक फिक्र होती है, वो कल्ब से कुछ और मोती निकाल के निकालना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जनाब फला ने इतनी सीटें ली हैं, तो तुम्हें कौन से नफलों को सवाब मिलेगा, इतनी सीटें मिल जाएगी किसी को, तुम्हें तो आटा दाल खुद ही खरीदना है, कोई तुम्हें नहीं दिलाएगा, बेफिक्र रहो, अपनी रोटी की मेहनत खुद करनी है। मजदूरों ने क्या कहा, इलेक्शन के दिन मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, वो भाई वोट डालने जाओ जाओ कबूतर, उसने कहा कि इन वोटों से हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें मजदूरी करके रोटी मिलेगी। पहले भी सुनाता हूं, कश्मीर डे जो कि गालबन 5 फरवरी को मनाया जाता है, मेरे यहां कश्मीर के कुछ लोग यहां तामीर हो रही थी, काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा भाई कश्मीर डे है, जाओ कश्मीर डे मनाओ, क्यों आज तुम काम को आए? तो उसने कहा कश्मीर डे मनाने से हमारे घर में रोटी चूल्हा नहीं जलेगा, हमारे हम मजदूरी करेंगे तो चूल्हा जलेगा। तो हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बात पर यह बात याद आई, सुभान अल्लाह, क्या कहें, आशिकों की गुफ्तगू, आशिकों का तज़किरा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इन रहमत तंज़िलु इंदा ज़िक्र सालिहीन, के अहलुल्लाह के तज़किरे से अल्लाह की रहमत बरसती है और उसकी गवाही दिल देता है कि दिल पर एक अजीब कैफियत सुकून होता है। अब देखो कोई बात नहीं, सीधी सीधी सी बातें, लेकिन कैसी लज्जत है, दिल ही नहीं करता कि इन आशिकों के तस्करे से, पेट ही नहीं भरता कि इनके तस्करा छोड़ा जाए, सुभान अल्लाह। बहरहाल क्या करें जी, मजमून एक पेश करना था, हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बात थी, इसलिए इतना थोड़ा सा हजरत का तस्करा हो गया, मुझे भी मजा आ गया, इसलिए मुझे मजा आया कि मैंने अपने शेख की जबान से सुना है, बराह रास्त, बीच में कोई रावी नहीं, बराह रास्त, तो शेख की बातें नकल करने में मजा आता है, अल्लाह का शुक्र है। तो हजरत ने फरमाया कि मौलाना शाह गोई साहब फुलपुरी की बात फरमाए, इस्लाम ये जो दीन है हमारा मजहब, इब्तदा से इंतहा तक, मिनल बिदाया इलन निहाया, शुरू से लेकर आखिर तक मोहब्बत का मजहब है। जो मजहब है ना, कहते ना कि जो फलां का मजहब, ये मजहब के माने रस्ते के हैं, ये रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, सुभान अल्लाह। और ये रास्ता कहां जा रहा है, ये रास्ता क्या है, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। फरजाना कहते हैं जो अकल परस्त है, जो अकल से हर बात को तोलते, लहजा उनकी अकल के लिए एक बात है कि देखो अकल का कायदा यह है कि जो चीज जिस जगह से जो चीज आ सके वहां वापस भी जा सके, ये अकल ही बात है ना भाई, जो चीज जहां से आ सकती है वापस नहीं जा सकती, ये तो अकली बात है ना। तो जिस बकरी के थन से दूध निकला अब वहां वापस घुसेड़ दो, इसलिए घुसेड़ना जानबूझ के बोला मैंने, बकरी के थन से दूध निकला ना, तो अकल का मुसल्लमा कायदा है कि जो चीज जहां से आ सकती है वहां वापस भी जा सकती है, तो जहां बकरी का थन निकला अब वापस वहां भेज दो थन में दूध, लेकिन अकल फेल हो गई ना, इसलिए फरमाया मारूमी रहमतुल्लाह अलैह ने, आजमूतम अकल दूर अंदेशरा, मैंने अकल को बहुत आजमाया कि अकल से अल्लाह को पा जाऊं, बाद असी दीवाना साजम खेशरा, उसके बाद मैं दीवाना बन गया, बस मैंने अल्लाह को पा लिया। सुभान अल्लाह, यह है अकल की हद, इसलिए तो अकल पर वही को रखा कि तुम अपनी अकल मत लड़ाओ, वही इलाही से काम करो, आशिक बनो, आशिक मोहब्बत हासिल करो, जैसा तुम्हारे नबी ने किया, जैसा आरिफ आजम, आशिक आजम, मुहिब आजम, कैसा आशिक आरिफ मोहब्बत करने वाला ना जमीन ने देखा ना आसमान ने देखा और ना देखेगा, उस मोहब्बत करने वाले की अदा इख्तियार करो, ये रास्ता है, तो मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, आह को निस्बत है कुछ उस शाक से, आह निकली और पहचाने गए। वक्फे हजरत का शेर है, वक्फे वक्फे से आह की आवाज, वक्फे वक्फे से आह की आवाज, आतिशे गम की तर्जुमानी है। तो फरमाया कि दीन हमारा जो मजहब दीन یہ ابتدا سے انتہا محبت کا مذہب ہے، محبت کا راستہ ہے شروع سے لے کر آخر تک. فرمایا دیکھو محبت کا جو آغاز ہے وہ قول و پیمان، عہد اور اقرار سے ہوتا ہے. زبان سے کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور کیسے کہتے ہیں آئی لو یو سو مچ، ایسا مگرمچ ہے کہ کہتا ہے آئی لو یو سو مچ، میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس یہی دین ہے، محبت کا اقرار کر رہے ہیں لا الہ، کیونکہ محبت میں ضروری ہے، محبت میں ضروری ہے. دیکھو ایک چیز سے سمجھو، ایک واقعہ، ایک لڑکی گئی اسٹیشنری کی دکان پر، اس نے کہا مجھے ایک کارڈ چاہیے، یو اینڈ اونلی یو، تم اور صرف تم. انہیں اچھا کتنے کارڈ چاہیے؟ انہیں ایک درجن دے دو، کیونکہ ایک درجن کو الو بنانا ہے. تو محبت کیا ہے؟ ایک سے ہوتی ہے. لہذا اس لیے پہلے ہی سکھایا کہ دیکھو جب تم محبت اللہ سے کرو تو پہلے غیر کو نکالو. لا الہ، عرض کر چکا ہوں کہ الہ اس الہ کا جو عربی زبان میں ترجمہ یہ ہے، الہ اس محبوب کو کہتے ہیں جس سے دل سے محبت کی جائے. تو آپ دیکھیے ہمارا دین پہلے ہی سکھا رہا ہے کہ تم الہ کو نکالو، الہ الہ باطل کو نکالو. اب الہ باطل کیا ہے؟ چاہے وہ بت ہے، ولا یغوث و یعوق و نصرہ، بتوں کا ذکر کیا، لات اور منات، جس سے تم لات کھاتے ہو اس سے بہتر ہے مرغی کی لات کھا لو، تکہ بنا کے کھاؤ اس کا. تو صرف وہ بت مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ خواہش، ہر وہ خواہش جو اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں رکاوٹ ہو وہ الہ ہے. مثلا دکان تمہاری الہ ہے کہ نماز کا وقت آیا دکان سے نہیں نکلے، یہ الہ آ گیا، یہ الہ ہے. تو اس سے مراد صرف وہ بت نہیں ہے. اگر صرف وہ بت مراد تھے تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب آج کل تصاویر لگی ہوئی ہیں ہماری سڑکوں پہ جگہ جگہ، اور الیکشن میں تو یہ مندر اور نظر آتا ہے. تو یہ سب تصاویر حرام ہے، یہ سب بت لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی مولوی کی ہو کیا پیر کی ہو، یہ تو سب بت ہے پوری. آپ دیکھیے کہ گلیوں گلیاں، سڑکیں، پورا ملک، اب ہر طرف بت سجائے ہوئے. تو اس لیے کہا کہ الہ کو نکالو اور سچی محبت کرو. کیسے؟ غیر سے نظر ہٹاؤ اور اللہ پر دل جماؤ. لا الہ الا اللہ، یہ محبت کا آغاز ہوا. اب رہی بات، تم محبت کی ادائیں بھی تو تمہیں چاہیے نا. بھائی محبت کیسے کرنا ہے؟ جیسے شادی ہوتی تو پوچھتا ہے کہ بھائی کیا کروں، پہلی دفعہ ملاقات ہوگی تو کیا کروں، کیسے کمرے میں داخل ہوں. اس لیے فرما برداری کا آغاز پہلے ہی دن سے ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں، مے آئی کم ان پلیز. کتنی فرما بردار ہے بیوی، کتنی فرما برداری کی یہ پہلے ہی دن پوچھ رہے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو محبت کی ادائے سیکھنے کے لیے فرمایا محمد الرسول اللہ، اس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلو، ان کی ادائے اپناؤ، ان جیسا ظاہر بناؤ، ان جیسا باطن بناؤ. اس سے آپ تصور کریں کہ داڑھی کوئی معمولی بات ہے کیا؟ کہ جی داڑھی، ایک جملہ مزے سے کہتے ہیں سنت ہے. تو نبی کا طریقہ سنت مانے طریقہ، نبی کا طریقہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ اکبر. پتا چلا پورے دین کا, پورے دین کی تو بنیاد سنت پر ہے میرے دوستوں. آپ نے سنت ہٹا دی, کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا میرے دوست. پھر تو ایک, اب دیکھیں نا, ایک مثال ہے, آم ہے. آج کل ماشاءاللہ کتنا بہترین آم بازار میں ہے. اب وہ جو آم ہے اب کسی نے آپ کو آم لا کے دیا, ایک آدمی آم کا عاشق ہے, اس کو بولا آؤ بھائی آم کھاؤ, کھلائیں تم کو. اس نے آم کھایا تو وہ آم میٹھا نہیں ہے, تو اس نے ایک طرف رکھ دیتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ نہیں کھاتا, پھر جو آم پر فدا ہوتا ہے کہتے ہیں کیا آم کھاؤ نا, کہا یہ آم ہے, حالانکہ وہ آم ہے لیکن دیکھو جملہ پوچھتے نا, یہ کوئی آم ہے بھائی؟ آم وہ ہوتا ہے, اب یہ منطق لڑاتے ہیں نا, آم تو وہ ہوتا ہے جو میٹھا ہو, جو میٹھا نہیں وہ آم نہیں, حالانکہ وہ آم ہے. اسی کو منطق بولتے ہیں. زیادہ دماغ میں اپنا خراب کروں گا نا آپ کا, اس لیے زیادہ منطق کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن سمجھنے کی بات ہے. دیکھو ہماری گفتگو میں بھی منطق ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو جو میٹھا نہیں وہ آم نہیں, جو میٹھا ہوتا ہے وہ آم ہوتا ہے, اس کو آم بولتے ہیں, بھائی آم ہی نہیں ہے چھوڑو. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو یاد رکھیے, جس دین میں, جس شخص کے دین میں, جس شخص کی عبادت میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاقیات میں سنت نہیں, وہ دین ہی نہیں ہے, وہ تو پھیکا ہے پھیکا. اسی تو کہا کہ عاشق اعظم, عارف اعظم, محب اعظم جناب سرور عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو, یہ محبت ہے. اس لیے فرمایا محبت کا آغاز عہد و پیمان سے ہوا, تم نے اقرار کیا. فرمایا پہ اس کے بعد جی چاہتا ہے محبوب سے باتیں کریں. اپنا موبائل نمبر تو دیجئے. اب محبوب سے باتیں ہو رہی, اور سناؤ, نماز پڑھو, یہ محبوب سے گفتگو ہے, یہ کلام ہے, باتیں ہو رہی ہیں. پہلے محبوب کی حسن و جمال کی تعریف ہو رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور بلکہ نماز سے پہلے سکھایا اللہ اکبر کا, اور کہا سبحانک, سبحانک اللہم, سب سے پہلے کہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے دل سے غیر کو نکالا, کیونکہ محبوب سے ملنے جاتے ہیں تو نہا دو کے بدبو دور کرتے ہیں. اب باتیں کرنی ہیں تو تم ذرا مسواک کرو, ٹوتھ برش کرو, اس سے گفتگو کرنی ہے, منہ کی بدبو سے محبوب کو تکلیف نہ ہو. سبحانک, سب سے پہلا کام یہ کہہ کے اللہ کی پاکی بیان کر کے حقیقت میں اپنے کو پاک کیا. اب اس کے بعد اب گفتگو کرو الحمدللہ رب العالمین. اب یہ محبوب کے حسن و جمال کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے کمال کی باتیں ہو رہی ہیں, کہ تمام تعریفیں صرف ہمارے محبوب کے لیے جو رب العالمین ہے. دیکھو محبت کی ہے نا, الرحمن الرحیم, رحمان ہے, مہربان ہے, رحیم ہے, بار بار رحمتیں برساتا ہے. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے. اب محبوب کے کمال کا ذکر کیا, واہ کہ تجھ جیسا کوئی محبوب نہیں ہے. اب اس کے بعد اب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے محبوب, ہم تو تجھے اپنا محبوب مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایاک نعبد بڑھ کر بتا دیا کہ صرف تجھے اپنا محبوب مانتے ہیں. اب دیکھو گفتگو ہو رہی ہے نا, لیکن وہ ایاک نستعین ایک اپنے حسن کی جھلک ہمیں بھی دکھاتے. دیکھو یہ ترجمہ کیسا ہے کہ حسن کی جھلک ہمیں بھی دکھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے, یا تو اس عالم کو سے پردہ ہٹا دے, اپنے حسن کی, اپنے کمالات کی تجلیات اس عالم پر آشکارا فرما دے, یا تو اسی دنیا کو اپنا جلوہ بنا دے. یہ محبت ہوتی ہے. کیسے جناب یہ دنیا جلوہ کیسے بنتی ہے؟ دیکھو ایک محبت کی چیز ہے. باپ کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا ایسے بولتا ہے، میرا بچہ ایسے بولتا ہے، میرا بچہ یہاں کھاتا ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے. دیکھو میرے محبوب نے ایک کاغذ دیا مجھے، ایک چھوٹا سا کاغذ بھی سنبھال کے رکھتا ہے، ٹیشو پیپر بھی سنبھال کے رکھتا ہے کہ میرے محبوب نے اسے پسینہ پہنچا تھا. اب بتائیے اس ٹیشو پیپر میں اس کو محبوب کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ ٹیشو پیپر کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ آ اس دنیاوی معشوق کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، گلے سڑنے والے مرنے والوں کی. تو میرے پیارے دوستو، جس عالم کو اللہ تعالی نے خود پیدا فرمایا، زمین و آسمان، سورج اور چاند اور ستارے، یہ عالم کو جس اللہ نے پیدا فرمایا، تو یہ عالم، اس کا ترجمہ کیا بزرگوں نے، یہ عالم عالم سے ہے، یعنی نشانی اللہ کی. یہ ہوا کا چلنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ پودوں کا نکلنا، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ ماں باپ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ سیب، یہ انار، یہ انگور، یہ آم، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ تم بدبودار کھاس سے، بدبودار کھاس سے کون ذات ہے جو خوشبودار اور رنگدار، مختلف الالوان اور مختلف الذائقہ، مختلف ذائقے، مختلف رنگ، اور کھاد سے بدبودار ناپاک خاص ایسی چیزیں پیدا کرنا، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. تو اے میرے محبوب، ہم تجھے صرف اپنا محبوب مانتے ہیں اور تیری بندگی بجا لاتے ہیں، تجھے سے ہماری محبت کی ادائیں صرف تیرے لیے ہیں. تو ہماری مدد کر دے، اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. شاہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. انہوں نے، یہ حضرت کے پوتے تھے، تو انہوں نے اپنی دادی سے کہا کہ میرے دادا کی دولت کس کے پاس ہے؟ مراد وہ باطنی دولت ہے. تو نام لیا، ابھی اس ذہن میں نام نہیں ہے کہ وہ شیخ کا نام لیا کہ وہ تمہارے شیخ کے دادا کے خلیفہ ہیں، دادا کا مال ان کے پاس سے ملے گا. اب یہ شیخ کا پوتا ادھر چلا، ان کو اطلاع ملی، اپنے شیخ کے پوتلی کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا، سرخ قالین، ان کو مسجد پہ بٹھایا، 3 دن تک مہمانی کی اور میزبانی کی عزت اور اکرام کے ساتھ کہ میرے شیخ کا پوتا آیا ہے. اس کے بعد ایک دن سونے کی اشرفیاں پیش کی یہ آپ کی خدمت میں. تو انہوں نے کہا حضرت میں یہ لینے نہیں آیا، میں تو آپ سے وہ دولت لے کے نہیں آیا ہوں جو آپ نے میرے دادا سے لی ہے. تو فرمایا بیٹا وہ دولت ایسے نہیں ملے گی، اس مسجد پہ بیٹھ کے نہیں ملے گی وہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے ملے گی دیجئے. فرمایا اٹھو، چلو یہاں سے اٹھو، جاؤ ہمارے جو کتے ہیں ان کو راتب کھلاؤ، ان کی نگرانی کرو. اب شیخ کا پوتا اور لگا دیا اس کام پہ. کچھ دن گزرے تو وہاں کا جو جمعدار تھا بھنگن، اس بھنگن سے کہا ذرا جو تم کتوں کا پخانا جمع کرتی ہو نا، اس کو لے کر ذرا صاحبزادے کے قریب سے گزرنا. اب وہ جو قریب سے گزری تو ناک بھی بند کی اور جناب ٹیڑی نگاہ سے دیکھا اور زبان سے کہا نہ ہوا گنگو ورنہ میں تجھے بتاتا، ہمارے حلقے میں آ پھر تجھے بتاؤں گا میں. اور شیخ نے اس کو فرمایا تھا کہ جو کہے نا صاحبزادے ذرا مجھے بتا دینا. اس نے نقل کر دیا. اس کے بعد شیخ نے کہا بھی اور ضرورت ہے. کچھ عرصہ گزرا تو فرمایا کہ اب ذرا تھوڑا سا ٹچ کر کے گزرنا, مس کر کے, وہ پخانے کی ٹوکری ذرا لگا کے گزرنا. اب جو لگائی تو اب وہ گزر چکا تھا اور نفس کی اصلاح ہوئی تھی, توازو پیدا ہوئی. زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ٹیڑی نگاہ سے دیکھا. شیخ کو نقل کیا تو شیخ نے فرمایا کہ ابھی بھی دم خم باقی ہے. اس کے بعد اور عرصہ گزرا. اب اس بنگن سے فرمایا کہ جتنا پخانا ہے نا وہ ٹوکری سر پر رکھنا اور اس صاحبزادے کے اوپر ڈال دینا پخانا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب جب وہ صاحبزادے کے اوپر ڈالی, شیخ ابو سعید گنگوئی رحمہ اللہ پہ, اب یہ حال ہوا کہ اس بھنگن سے فرمایا رے 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 یہ کیا ہوا, معاف کرنا میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی, اور وہ پخانا بھر بھر کے ٹوکری میں ڈالنے لگے. اب حضرت کو جا کر بتایا تو شیخ نے فرمایا ہاں اب کام بن گیا. فرمایا کہ چلو, حکم دیا کہ شکاری کے کتے تھے تیار کرو. اب شیخ گھوڑے پر سوار اور وہ کتے لے کے ہاتھ میں, مجاہدات کرتے کرتے کمزور ہو گئے تھے. اب کتے, اب شکاری کتے وہ تو ایسا دوڑتے ہیں, وہ دوڑے تو اب ان کو اندیشہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے تو اپنی کمر پر باندھ لیا. اب ان کا حال کمزور اور کتے جو ہے وہ طاقتور, نتیجہ ہوا ایک جھٹکا لگا اور یہ گھسٹتے ہوئے گئے. لیکن گھسٹتے ہوئے جب گئے تو اسی حالت میں بزرگوں نے لکھا ہے ان کے حالات میں ایک تجلی نازل ہوئی. شیخ نے دیکھا تو ان کو اٹھایا اور دوا دارو کی, کچھ دن اچھے ہوئے, آرام کیا. پھر فرمایا بیٹا جو دولت تمہارے دادا کے پاس سے لے کر آیا تھا وہ تمہیں مل گئی. اب وہ چلے گئے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کے حالات میں وہ جو تجلی ان کو اس وقت ملی تھی, اب ساری زندگی اس کے انتظار میں تھے دوبارہ وہ یا تو جلوے کو پردہ بنا دے, یا تو جلوے سے پردہ ہٹا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. کا ایک دن حال یہ ہوا کہ ان پر ایسی ضیق اور تنگی ہوئی کہ مجھے وہی چیز مل جائے کہ اپنا سانس روک لیا کہ یا تو تجلی ہوگی یا جان دوں گا. اب جب سانس روکا تو کتنی دیر سانس روکتے, ایک دم سانس اکھڑا, اتنی تیزی تھی اس سانس کی میں اتنی تیزی تھی کہ پسلی نکل گئی. لیکن فوراً وہی تجلی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے عاشقوں کی لاج رکھتا ہے, اور ایک ہاتھ آیا, ان کے ہاتھ پسلی پر پھیرا اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تو میرے پیارے دوستو, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اللہ کے حسن کی جب تجلی پڑتی ہے تب اس کا ایک مزہ ہوتا ہے. اس لیے تو محبت میں باتیں کی جاتی ہیں, اس لیے نماز کی لذت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. وہ جو نماز کی لذت ہے میرے پیارے دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پانچ پانچ اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کھڑے رہتے تھے نماز میں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے. یا اللہ کیسے عاشقین لوگ ہیں. اور یہاں ہم حافظوں کا کیا حال ہے, ہر نماز میں ولاسرنا آتینا ولاسرنا آتینا, علم ترک کیف سے لے کر بس یہی کیف و مستی سے انا آتینا تک. حافظ قرآن ہے, نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے بجائے بل وسر ان آتے نہ پہ کو وہی کھینچے چلے جا رہا ہے. تو یہ محبت کی ادا ہے محبوب سے باتیں کرنا. پھر فرمایا محبت میں ہوتا ہے, محبوب کی محبت میں بھوک پیاس بھول جاتا ہے, ملاقات کی خوشی. فرمایا یہ روزہ ہے, اور محبت کا مزاج ہے محبوب پر خرچ کرنا, مال خرچ کرنا, یہ خود ایک ذوق ہے میرے دوست. محبوب پر صرف نہیں, محبوب کے چاہنے والوں پر خرچ کرنا. فرمایا زکات دو, یہ بھی محبت ہے. قربانی کر رہا ہے, یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی, ردار خوشی اس ذریعے سے ملے گی کہ محبوب خوش ہوگا پزا کھانے سے, کہ جی پزا کھانا ہے تو محبوب کو پزا کھلانے کو تیار ہیں لیکن قربانی کا کرنے کو تیار نہیں. تو یہ بھی محبت ہے میرے دوستوں, مال خرچ کرنا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا بخیل اور کنجوس ولی اللہ نہیں بن سکتا. اور پھر محبت کی ادا جس کو بیان کرنا مقصود تھا, جس کے لیے یہ ساری تمہید تھی, وہ محبت کی ادا محبوب کی گلی کے چکر لگانا. وہاں گاڑی لے جاتے ہیں, سیلنسر سے نکال کے سیلنسر کی آواز سے پھٹ 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 ہارن بجا رہے ہیں اور اسکریچے مار رہے ہیں اور ڈرفٹنگ کر رہے ہیں, گاڑی گھمانا بار بار چکر. یہ محبت کا آؤ, حج پہ آؤ, سبحان اللہ, ہمارے گھر میں آؤ, عمرہ کرو, حج کرو, یہ محبت کی چیز ہے میرے دوست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے اعیان الحجاج, بڑی عاشقانہ کتاب ہے, حج کرنے والوں کو تو اس کو پڑھنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ میرے پاس تو کافی پرانی رکھی ہوئی ہے لیکن معلوم یہ ہوا کہ آج کل یہ کتاب شاید مشکل سے ملتی ہے. بہرحال تو اس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ, یہ ہندوستان کے بڑے محدث گزرے ہیں, حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. علماء سمجھتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق جو حدیث شریف کی بہت ایک مایا ناز کتاب ہے, یعنی یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب بخاری بھی نہیں تھی, بہت بخاری شریف سے بہت پہلے کی کتاب ہے. یہ یمن کے محدث تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ امام ابن معین محدث اور شیخ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, یہ حضرات جب حج کو گئے تو انہوں نے نیت کی, انہوں نے نیت کی کہ ہم جب حج سے فارغ ہوں گے تو شیخ عبد الرزاق کے پاس جائیں گے, ان سے حدیث شریف سنیں گے, احادیث مبارکہ لیں گے ان سے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم طواف کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ عبد الرزاق رحمہ اللہ وہ بھی طواف کر رہے ہیں. تو حضرت ابن معین رحمہ اللہ نے امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ چلو اب ہم ان سے ملاقات کی, کہ اب ان سے یہی حدیث شریف کے لیے وقت لے لیتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اے میاں, اے دگا, وہاں کیا دیکھتا ہے, ادھر دیکھنے کے لیے آیا ہے کیا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے سے کہا کہ ہم ان سے حدیث شریف کے لیے یہی وقت لے لیتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں یمن صنعاء یمن جا کر ان سے احادیث مبارکہ سنوں گا, دادا میں تو وہی کام کروں گا. سوچو محدثین نے کتنی محنت کی ہے, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی جان کھپائیے, اس کے بعد ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال زرنی اور یہ مبارک ارشادات اور یہ مبارک اور پاکیزہ آپ کے حالات ہم تک کتنی تکلیفوں سے پہنچے میرے دوستوں. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حج کو آئے ہوئے تھے تو وہ ایک عالم کی, اس زمانے میں لوگ حج کو جاتے تھے تو علماء کو تلاش کرتے تھے, اہل اللہ کو تلاش کرتے تھے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھیں, ان سے علم سیکھیں. آج ہمارا حج کیا ہے, زمزم ٹاور دیکھنے جا رہے ہیں, زمزم ٹاور کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں, مکہ شریف کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں, یہ آج کل کا حج ہے. ان کو دروازوں کے نام نہیں پتا, کعبہ شریف کا نہیں پتا, لیکن عالم یہ کہ کس بازار میں کون سی چیز ملے گی, جبہ کہاں اچھا ملے گا, خوشبو کہاں اچھی ملے گی, یہ سب پتا ہے. اور وہ ان لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ اہل اللہ کو, علماء کو تلاش کرتے تھے. कि कौन आलिम आजकल आया हुआ है, किसके पास जाए, किसको तलाश करें। पूछते थे यार इस वक्त कौन आया हुआ है, सब लोग उनकी सोबतों में बैठते थे। तो लादा इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह उनके पास बैठे तो उनके साथी थे, कहा कि कुछ दिन आए नहीं, तो पता ये चला वो उनके मकान पर पहुंचे जहां वो ठहरे हुए थे। तो उनसे पूछा कि भाई आप क्या बात है आ नहीं रहे। फरमाए भाई क्या बताऊं, मेरे जो पैसे थे वो चोरी हो गए, मेरे कपड़े चोरी हो गए, मेरे पास कुछ पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये अशरफी मेरी तरफ से हदिया ले लें। उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। कहा अच्छा एक काम करें कि आपके पास जो अहदीस मुबारक है वो मुझे लिख दे, उसकी उजरत में ले लें। फरमाया ये मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर, उस हालत में भी कैसा इस्तगना। कहते अच्छा फिर एक काम करो, एक अशरफी से मुझे जरा एक कपड़ा ला दो और उसको दो टुकड़े करके ले आना, नीचे तहबत बांध लूंगा ऊपर चादर की तरह लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। इस तरीके से इन लोगों ने अहादीस मुबारक और दीन को जमा करके उम्मत को आगे पहुंचाया। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत के जमाने में दो हज किए, एक हिजरत से कबल और एक हिजरत के बाद। वो तो मशहूर है हज्जतुल विदा के नाम से, जिसको सारी दुनिया जानती है। आपने दो हज किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का वाकया बड़ा अजीब लिखा है कि उसमें सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि हजरत कदामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफा और मरवा के दरमियान ऊंट पर इस तरह सही करते देखा कि ना कोई अमीराना शान थी बल्कि फकीरों की तरह से, ना कोई ठाट बाट, ना कोई हटो बचो, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस सफर में सिर्फ एक ऊंटनी थी और उसी पर सवार भी होते थे और उसी पर सामान भी लदा होता था और उसका कजावा बोसीदा था और उसका जो गद्दा था वो सिर्फ 4 दिरहम की कीमत का था, इतना मामूली। और ज़बाने मुबारक पर ये कलिमात जारी थे, अल्लाहुम्मा हज्जा ला रियाय फीहा वला सुमा, कि अल्लाह ये वो हज है कि जिसमें नामो नमूद ना हो, यानी दिखावा ना हो और शहरत की ख्वाहिश इसमें ना हो, कि शहरत की ख्वाहिश उसके अंदर ना हो, कि ना रिया हो ना शहरत की ख्वाहिश हो कि लोग कहेंगे कि साहब हज को जा रहे हैं। और आज हम हज के लिए कितना ढंडोरा पीटते फिरते हैं और हज की खातिर से जमात की नमाजें छोड़ देते हैं। हज करने के बाद आते हैं जनाब दावत अगर कोई ना करे तो उसे नाराज हो जाते हैं कि तुम एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आए, तुमने दावत क्यों नहीं की। और हाजी साहब का यह हाल है कि दावत खाते तो जमात की नमाजें छोड़ देते हैं। इस हाजी की दुआएं कबूल होंगी? और पूरे हाजी साहब को, हाजी साहब आजकल इसलिए कहा इस जमाने में तो हज के सफर में मोबाइल फोन भी लिखना चाहिए कि स्मार्टफोन जरूर लेके जाना अपने साथ, ताकि हर जगह की तस्वीरें भेजो, फिर वहां जाके इंटरनेट लेना, स्काइप पे बातें होंगी, हम भी सलात व सलाम पेश करेंगे, हम भी अराफात में घुस के पहुंच जाएंगे। क्या तमाशे अजीब है। पहले हाजी सारी मोहब्बत की कैफियत को अपने दिल के मेमोरी के अंदर दाखिल करता था और उस हाजी का हाल यह होता था कि उसके सामने कोई मक्के शरीफ का, मदीने शरीफ का, हज का नाम लेता था या हज का जमाना आता था, वह हाजी कमरे में छुप छुप कर रोया करता था कि या अल्लाह वो तवाफ, वो ज़ियारत, वो आपका घर, वो बैतुल्लाह, वो मुल्तसम, वो हजरे अस्वद, वो मकाम इब्राहिम, वो जमजम, वो सफा मरवा, वो मीना, वो अरफात, वो मुजदलफा, फिर मदीना शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक जालिया, वो महाजे शरीफ, वो मस्जिद नबवी, वो गुम्बद खजरा याद कर करके रोया करता था। आज हाजी साहब क्या है, व्हाट्सएप पे भेज दिया ये तुम भी आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैफियत, वो जो कल्ब की जो हालत होती थी, वो इश्क जो है वो सभी खत्म। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, सैयदुल अंबिया ला हज्जा,
کہ اللہم حجہ لا ریا فیہا، ایسا حج ہو کہ جس میں کوئی ریا دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے آئے اور اپنے لب مبارک، ہونٹ مبارک اس پر رکھ کر دیکھتے روتے رہے. ایک بار آپ کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ جگہ آنسو بہانے کی ہے. سبحان اللہ. اور اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے حج کا تذکرہ بھی ہے. روایت کرتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا سات چکر طواف کیا، اور جس جگہ پر مقام ابراہیم ہے وہاں آپ نے دو رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا کی. اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاتنی سؤالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي والرضا بما قسمت لي. اے اللہ، تو میرا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے، پس میری معذرت کو قبول فرما اور میری حاجت کو بھی جانتا ہے، لہذا میرے سوال کو پورا فرما دے. اور تو وہ سب جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، بس میرے گناہ بخش دے. اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور ایسا سچا یقین مانگتا ہوں جس سے مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے، جو تو نے میرے لیے لکھ دیا اور اس کے سوا ہرگز نہ مجھ کو ملے گا. جو تو نے میرے لیے لکھ دیا نہ اس کے سوا مجھ کو ہرگز ملے گا اور نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، اور جو چاہتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تُو نے میری قسمت میں لکھ دیا میں اس پر راضی ہو جاؤں. فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم نے تمہارے گناہ بخش دیے، اور تمہاری اولاد میں سے جو کوئی ہمارے آ کر تمہاری اس دعا کو پڑھے گا ہم اس کے گناہ کو بھی بخش دیں گے. سبحان اللہ، یہ حاجیوں کے پڑھنے کی دعا ہے میرے دوستو. لہذا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مکے جاؤ اور وہاں گھر تعمیر کرو، اور جس طرح فرشتوں کو طواف کرتے دیکھتے ہو اسی طرح ہمارے گھر کا طواف بھی کرو. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں وحی بھیجی کہ خانہ کعبہ کا حج کرو، چنانچہ انہوں نے حج کیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 1000 بار پیدل سفر کیے، 1000 بار پیدل سفر کر کے خانہ کعبہ کی حاضری دی اور اس کی زیارت کی، اور 300 حج اور 700 عمرے کیے. سبحان اللہ. اور پہلے حج کے موقع پر جب وہ عرفات میں بحالت وقوف تھے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمائے اے آدم، آپ کا حج قبول ہوا، ہم آپ کی پیدائش سے 1000 برس قبل سے خانہ کعبہ کا
طواف کرتے آئے ہیں. سبحان اللہ. اس عاشقانہ جگہ پر جانا میرے پیارے دوستو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے. ایک تابعی میں سے حضرت وہیب بن الورد ہیں, یہ مکہ شریف میں رہتے تھے اور حدیث شریف کے بہت ہی اہم راویوں میں سے ہیں. ان کی شان یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ گفتگو کرتے تھے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور امام سوری رحمت اللہ علیہ جب حدیث شریف کا درس دیتے فارغ ہوتے تو اپنے شاگردوں سے فرماتے آؤ اب پاکیزہ اور مقدس شخصیت سے ملنے کو چلے, اور پھر وہ ان کی خدمت میں حاضری دیتے. لہذا ان کا واقعہ ہے کہ واقعہ لکھا ایک محدث کے حوالے سے کہ ایک شخص کو میں نے مقام ابراہیم کے پیچھے سجدے کی حالت میں گڑگڑاتے دیکھا. اس کے بعد فرماتے کہ میں نے طواف شروع کر دیا, طواف سے فارغ ہو کر دیکھا وہ شخص اب بھی اسی حالت میں تھا, یعنی سجدے میں تھا. فرماتے پھر میں نے پوری رات ان کے قریب کھڑا رہا, جب صبح ہوئی تو میں نے آواز سنی اے وہیب اپنا سر اٹھا تیری مغفرت ہو گئی. تو وہ فرماتے راوی فرماتے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا, جب صبح کی روشنی ہوئی تو حضرت وہیب نے سر اٹھایا اور روانہ ہو گئے. وہ راوی فرماتے میں پیچھے پیچھے چلا, تھوڑی دور چل کر میں نے دیکھا تھوڑی چول چل کر میں نے کہا کہ آپ نے وہ آواز سنی؟ تو حضرت وہیب نے فرمایا کون سی آواز؟ تو جب فرماتے میں نے ان سے یہ بات فرمائی تو انہوں نے فرمایا خبردار تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس راز کو کسی پر افشا نہیں کرو گے اور یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے. فرماتے کہ میں نے ان کی زندگی میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا. جب ان کی وفات ہوئی اس کے بعد پھر میں نے یہ بتایا ہے واقعہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ کسی نے ان سے کروا کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کو عبادت کا مزہ ملتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ جو گناہ کا منصوبہ بھی باندھے اس کو بھی عبادت کا مزہ نہیں ملتا, یعنی جو شخص گناہ کا ارادہ بھی کرے وہ بھی عبادت کے مزے سے محروم ہو جاتا ہے. اور ایک واقعہ لکھا حضرت جعفر خلدی کے حالات کے اندر, فرماتے کہ میں نے ایک سال حج کیا تو ہمارے ساتھ ایک صوفی بھی تھا, ایک اللہ والے تھے جو علم اور معرفت رکھتے تھے. فرماتے کہ چلتے چلتے میں ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو ہمیں پیاس لگی, میں اکیلا نہیں تھا پوری جماعت تھی. ہم نے ان سے کہا کہ کہیں سے پانی پلوائیے اس صوفی سے, اس عالم سے, اللہ والے سے. تو فرماتے حالت یہ کی کہ قریب پاس میں کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا. انہوں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور اس سے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, کرامت ظاہر ہوئی کہ ہم نے پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ مشکیزہ بھر گیا اور پھر پوری جماعت نے پانی پیا. تو پہاڑ میں کوئی, اور فرماتے اس کے بعد جب ہم نے پہاڑ کو دیکھا تو اس میں کوئی نشان بھی نہ تھا. تو راوی فرماتے کہ ہم نے حضرت جعفر خلدی سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی نوازش ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر فرماتا ہے. اور حضرت ذوالنون مصری کا ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے کہ میں طواف کر رہا تھا, میں طواف کی حالت میں میں نے ایک رنج میں اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ایک آواز سنی, دیکھا تو ایک عورت کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر کہہ رہی تھی انت تدری یا حبیبی من حبیبی انت تدری, اے میرے حبیب اے میرے محبوب تو ہی جانتا ہے کہ میرا حبیب میرا محبوب کون ہے. اور بات یہ کہ میری محبت تیری محبت میں میرے بدن کی لاغری اور آنسو یہ دونوں میرا راز افشا کر رہے ہیں. یا عزیزی قد قتمت الحب, اے عزیز اے میرے محبوب میں نے تیری محبت کو مجھ کو چھپایا لیکن اب میرا سینہ تنگ ہو گیا. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رویا خوب رویا. اس کے بعد میں نے اس شخص کو میں نے اسی عورت کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہی ہے میرے محبوب میرے معبود میرے آقا میرے مولا تجھ کو اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے مجھے معاف کر دے.
تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ سن کر مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا عورت یہ کیا تجھ کو کہتی ہے؟ کیا تجھ کو اپنی محبت کا واسطہ دینا کافی نہ تھا کہ تو کہتی کہ مجھ کو محبت ہے؟ اس کی محبت یعنی اپنی محبوبیت کا واسطہ دیتی ہے. تو اس عورت نے کہا چلو ہٹو بھی، تم کو معلوم نہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے پہلے اللہ محبت کرتا ہے قبل اس کے کہ وہ اللہ سے محبت کریں. پھر اس عورت نے کہا کیا تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبون ویحبون، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے. میرے پیارے دوستو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا حج، سبحان اللہ. تو یہ حج کرنا، عمرہ کو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک نشانی ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی آخری بات سنا کے عرض کرتا ختم کرتا ہوں، اس کے بعد ایک بات اور عرض کروں گا. محبت کے بارے میں آخری بات فرمائی، فرمایا محبت کا معراج اور محبت کا عروج یہ ہے کہ عاشق اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی جان کر دے، عاشق اپنے محبوب کی محبت میں اپنی جان حوالے کر دے. فرمایا اسی کا نام جہاد ہے. یہ جہاد، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاشقانہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا. بتاؤ اپنی جان دینا کوئی آسان کام ہے؟ لہذا فرمایا محبوب کی خاطر سے محبت، دنیا کے اگر کسی معشوق کی خاطر سے لوگ اپنی جانیں فدا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان دینا یہی جہاد کا وہ اہم فریضہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنی جان اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کرتے تھے دین سیکھنا ہو تو اللہ کے کسی عاشق سے سیکھو، ان کی صحبت میں بیٹھا ہو، تب پتہ چلے گا کہ محبت کہ یہ جو اسلام ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کا مذہب ہے. جیسے محبوب کی انسان ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں اسی جیسا حلیہ بھی بناتا ہے کہ جی ہیئر اسٹائل ویسا بنا دو، لباس ویسا پہنیں گے، چلنے کا انداز ویسا. تو میرے پیارے دوستو یہی تو محبت ہے کہ نبی کے جیسی داڑھی رکھنا، سنت کے مطابق جو ہے وہ ٹوپی اوڑھنا، لباس بنانا، شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرنا، داڑھی رکھنا، ویسے ہنسنے کی بولنے کی، اور ویسے کھانا ویسے پینا، بیت الخلاء آنا بیت الخلاء جانا، مسجد میں آنا مسجد میں جانا، ایک ایک ادا اپنی نبی جیسی بناتا ہے، یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے. آخری بات حالات حاضرہ پر. الیکشن تو گزر گیا، لیکن میرے پیارے دوستو ایک بات ہے، اور وہ بات یہ کہ ہم جو پسند کریں گے ہمیں وہ ملے گا. جیسے حکمران ہم پسند کریں گے ویسے ہی ہمیں ملیں گے. لہذا قاعدہ یہ ہوا کہ ہم جوتے کھانا چاہیں گے تو ہمیں جوتے ہی پڑیں گے. جن لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا اب وہی لوگ ہمارے سر پر سوار ہوں گے. لہذا اب آئندہ ایک کام تو یہ کرے کہ شکایت نہ کریں. اور جو دوسری بات، جو اہم بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے دیندار حضرات سے ہے. وہ دیندار حضرات جو علم، تبلیغی جماعت، خانقاہوں میں اور دین سے تعلق رکھنے والوں سے اور محبت والوں سے، ان سے ایک بات عرض کرنی تھی. اور ان سے بات یہ عرض کرنی تھی کہ ووٹ، جیسے آپ حضرات جانتے ہیں، ووٹ ایک شہادت ہے. یہ شہادت ہم نے دی کہ فلاں امیدوار اپنے عقائد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہم اس کے عقائد پر اور اس کے دین پر اعتماد کرتے ہیں. اور ہم یہ شہادت دیتے کہ یہ شخص ملک و قوم کے لیے اور دین اور ملت کے لیے ہماری نظر میں اچھا ہے. یہی ہے نا ووٹ. تو میں اپنے دیندار حضراتوں سے ایک شکوہ تھا، اور وہ شکوہ یہ کہ ذرا وہ سوچے کہ ہم نے اپنا ووٹ کس کو دیا، اور ہم نے اپنی شہادت کے عمل کو کس کے لیے استعمال کیا. کیا ایسے شخص کے لیے ہم نے یہ شہادت استعمال کی، کیا اس شہادت کے استعمال کرنے پر ہم پر توبہ واجب نہیں ہے؟ کہ ہم نے ایک فاسق کو، ایک فاجر کو، یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو ہم نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا. تو یہ وہ بات تھی جو میں اپنے دیندار بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ووٹ کا کیا استعمال کیا.
کیونکہ ظاہر بات ہے خبریں تو پتہ چلتی ہے کہ جب انگوٹھے پر نشان لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کس آدمی نے کس کو ووٹ دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وہ چیز ہے جس پر ہم پر توبہ واجب ہے کہ اگر ہم نے ایسی کوئی حرکت کی ہے تو اس پہ یاد رکھیے گا، یہ شہادت، غلط شہادت دینے کا گناہ، غلط شہادت دینے کا گناہ ہم پر لازم ہے، اور اس گناہ سے ہم پر توبہ بھی واجب ہے، اور اب اس کے نتیجے میں جو چیز ہمارے سر پر مسلط ہوگی اب ہم کو اس پر شکوہ کرنے کی ضرورت نشتکنا۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہمارے دلوں کے برتن کو پاک و صاف فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنے کرم سے اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ، یہ جو دین، یہ جو محبت کا مذہب ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کی محبت ہمارے جسم و جان میں، ہمارے ذرے ذرے میں، ہمارے خون کے ہر قطرے میں، ہمارے بال بال میں، ہمارے گوشت میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری ناک میں، ہماری زبان میں، ہمارے حلق اور سینے میں، ہمارے جسم کے اندر یا اللہ اس محبت کو داخل فرما دیجئے، اور اللہ اپنے کرم سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاقیات، یا اللہ اپنے سب محبت کے دائرے میں فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری محبت فرما میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے حسن کا جلوہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، اور اپنے قرب کی تجلیات کی نوازشات ہم پر فرما دیجئے، اور اپنی محبت کے اعمال ہماری جانوں سے صادر فرما دیجئے۔ جس بات سے آپ خوش ہوں اس بات کی کو توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی یعنی گناہ کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے قوم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہماری جانوں پر رحم فرما، یا اللہ تعالی ہمارے علاقوں پر رحم فرما، ہمارے یا اللہ لوگوں پر رحم فرما، ہمارے تجارتی مراکز پر رحم فرما، اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی اپنی رحمت کو سارے عالم پر عام فرما دیجئے، تام فرما دیجئے، تمام فرما دیجئے، فکر آخرت ہمیں نصیب فرما دیجئے، دین کا ذوق عطا فرما دیجئے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جان سے، مال سے، آبرو سے خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ جو حجاج، حاجی اللہ تعالی حرمین میں جمع ہو رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے آسانی فرما، جن کے حج کے نظم اور ارادے ہیں اللہ ان کے حج کو آسان فرما، قبول فرما، عاشقانہ حج عطا فرما، شعب اللہ حج مبرور، حج مقبول عطا فرما دیجئے، اور اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، گزارشات کو قبول فرما، ہمارا دلوں کو اپنی محبت کے انوار سے بھر دیجئے، اور اپنی محبت کے اعمال ہمارے جسم و جان سے صادر فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا۔